يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس کے اندر اللہ جل شانہ کی خصوصی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور خداوند قدوس بندے کی نفلی عبادت کو فرض کے درجے میں قبول فرماتے ہیں اور فرض عبادت کو 70 درجوں کا شرف بخشتے ہیں. میرے نزدیک اصحاب رسول کی مدح اس دور میں یقیناً ایسی عبادت کا درجہ رکھتی ہے کہ جس پر انشاءاللہ قیامت کے دن خدا کے ہاں ہم ضرور سرخرو ہوں گے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں خداوند قدوس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے تذکرے کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کا کلمہ پڑھا. خداوند قدوس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلات والسلام کی بعثت کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا. مخلوق کے اندر جو جہالت یا دیگر باتوں کی وجہ سے خرافات، خدا کی ذات کے ساتھ شرک اور معاشرتی برائیاں جو جنم لیتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو آ کر اس سے روک کے خدا کی توحید اور دین کا صحیح راستہ لوگوں کو بتلائیں. نبی آئے تو اکیلے، لیکن ان انبیاء کی نبوت کے اعلان کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ان کی آواز پر لبیک کہا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور ان کا مرتبہ تو متعین ہے، تاج رسالت اور تاج نبوت کی وجہ سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یقیناً وہ آدمی جس کے نام کے ساتھ لفظ رسول، نبی، پیغمبر یا اس قسم کا کوئی دوسرا لفظ آئے گا تو وہ اللہ کا بہترین اور پسندیدہ بندہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نبی اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے تو ہر موڑ پہ ایک کامل، مکمل، اکمل انسان ہے، لیکن جو لوگ ان سے وابستہ ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ دینے سے پہلے کہ ان کی زندگی کیا ہے اور ساتھ دینے کے بعد وہ لوگ کیسے ہوئے. ساتھ دینے سے پہلے خدا اور رسول کی نظر میں ان لوگوں کا کیا مقام تھا، اور ساتھ دینے کے بعد خدا اور رسول کی نظر میں وہ شخصیات کیا حیثیت رکھتی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر اصحاب رسول جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اولین ساتھ دینے والے، کلمہ پڑھنے والے، آپ کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے، ان شخصیات کو آج بڑی جرح و نقد کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور کوئی چوڑا چمار مراسی دو تین سو آدمیوں کی عدالت لگا کر اس عدالت میں جس شخصیت پہ بحث کرتا ہے وہ ابوبکر ہے، جس پہ بحث کرتا ہے وہ عمر ابن خطاب ہے، جس پہ بحث کرتا ہے وہ عثمان ابن عفان ہے، حتیٰ کہ بحث کرتا ہے تو وہ شخصیت علی ابن ابی طالب ہے، بحث کرتا ہے تو معاویہ ابن ابی سفیان ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد ساتھ دیا اور سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا، ان لوگوں کو جرا کے لیے، تنقید کے لیے اپنے سٹیج پہ لایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی مولوی کو، کسی ذاکر کو، کسی پنڈت کو، کسی پادری کو منصف مقرر کریں کہ وہ لوگ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے ہیں خدا اور رسول کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی تعیین ان سے کروائیں، کیوں نہ ہم کلام اللہ سے پوچھیں کہ کلام ان لوگوں کے متعلق کیا کہتا ہے، خدا کی زبان میں کون سے وہ الفاظ ہیں کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے لوگوں کے لیے نکلے. تو میں نے عرض کیا کہ اصحاب رسول یعنی کسی بھی نبی کے پیروکار کیا وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کے بعد جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ خدا کی نظر میں ہے، کیا ان کا بھی کوئی مقام اور مرتبہ بنا ہے؟ کیا ان کی بھی کسی حیثیت کو خدا نے تسلیم کیا ہے؟ تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ خداوند قدوس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اعلی و ارفع، سب سے بلند و بالا، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار، سب سے زیادہ مصفہ و منزہ، اور سب سے زیادہ عزت اور عظمت کے ساتھ جن شخصیات کا تذکرہ کیا ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور اصحاب رسول کے نام سے موسوم ہوئے. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام, خداوند قدوس کی دعوت کو پہنچا رہے, صبح و شام اللہ کی توحید لوگوں کو بتلائی, 950 سال مسلسل لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیتے رہے, لیکن چند لوگوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا. اور جب نبی کے اعصاب ڈھیلے پڑنے شروع ہو گئے تو نبی نے کہا, ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ, میں نے اپنی اعصابی قوت کے مطابق, میں نے اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی, نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا, میں نے تیری توحید کا درس کریا کریا, شہر شہر, بستی بستی, گلی گلی میں پہنچایا, لیکن اے اللہ, میں جتنا تیری طرف لوگوں کو بلاتا تھا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, اتنا ہی لوگ مجھ سے دور بھاگ گئے. لہذا اللہ, اب تو ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط فرما. اللہ کا عذاب آیا تو اللہ فرماتے, فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون, فانجیناہ ومن معہ, کہ ہم نے نجات دی نوح کو, ومن معہ اور اس کے ساتھ والوں کو, ہم نے بخشا, مہربانی کی, اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا, اپنا لطف و کرم انہیں عطا کیا. کن کو؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نوح کے اصحاب کو. ثم اغرقنا بعد الباقین, اور جو لوگ اس کے علاوہ تھے انہیں غرق کر دیا. معلوم ہوا کہ اصحاب رسول اللہ کی بہترین مخلوق ہے. اور آگے چلو, سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اعلان نبوت کیا, کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, لیکن جب انتہا ہو گئی اور اللہ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو لوگوں پہ واضح کرنا مقصود تھا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے والوں کی عزت عظمت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا مقصود تھا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرنا مقصود تھا, تو اللہ نے فرمایا کہ اب میرا عذاب آ رہا ہے. اور فانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین, کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے اصحاب کو نجات دی, اور ثم اغرقنا الآخرین, اور اس کے بعد والے جتنے لوگ تھے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے دشمن تھے, ہم نے انہیں غرق کیا.
عظمت صحابہ, عظمت صحابہ.
اور اس کے بعد سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو دیکھیے, ان کے متعلق یہی آتا ہے کہ خداوند قدوس فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی, اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا. وانجینا الذین آمنوا, اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کن پر؟ انبیاء پر. اور ان لوگوں کو ہم نے ذلیل و خوار کیا
ان لوگوں کو ہم نے رسوا کیا جو لوگ انبیاء اور انبیاء کے ساتھیوں کے دشمن تھے. سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکے قرآن مجید کے اندر جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے انبیاء کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات کو بھی واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کہ جس طرح میرے نبی مخلوق میں اعلیٰ و ارفع ہے, جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات سے بلند و بالا ہے, عزت عظمت رفعت والے ہیں, اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے انبیاء کا کلمہ پڑھا اور ان انبیاء کی نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا, وہ لوگ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ و ارفع مخلوق ہیں, سب سے زیادہ بلند و بالا ہے, سب سے زیادہ عزت و عظمت والے ہیں. اور جب خداوند قدوس نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کا ایک تو تذکرہ کر دیا, لیکن جب اصحاب رسول کی باری آئی تو خداوند قدوس نے صرف ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا, صرف ان کے متعلق اتنا ہی نہیں کہا کہ میرا نبی بھی میری رحمت میں ڈھپا ہوا ہے اور میرے نبی کے ساتھی بھی میری رحمت کے سائے تلے ہیں, بلکہ اللہ نے تو اصحاب رسول کے متعلق خود فرمایا ہے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جس طرح میرا نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ و ارفع ہے, تمام نبیوں کا سردار ہے, تمام نبی میرے رسول اور میرے پیغمبر کے مرتبے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور میں نے اپنے پاک کلام میں واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ میں رب العالمین ہوں اور تو رحمت للعالمین ہے, میرے بعد خدائی کا تصور غلط ہے اور تیرے بعد نبوت کا تصور غلط ہے, جو میرے بعد کسی کو خدا مانے گا, مشکل کشا مانے گا, حاجت روا مانے گا, قادر مطلق مانے گا, عالم الغیب مانے گا, نفع و نقصان کا مالک مانے گا, وہ شخص کافر ہوگا, کافر ہوگا, اور جو تیرے بعد کسی دوسرے نبی کی نبوت کا تصور قائم کرے گا, کسی اور نبی کی نبوت کو تسلیم کرے گا بیان ہی, جس طرح میرے بعد خدائی کا تصور کفر ہے, اسی طرح تیرے بعد کسی اور کی نبوت کا تصور کفر ہے. اس سے قبل کہ میں اصحاب رسول کے بہترین ہونے پر قرآن مجید کی آیت عرض کروں, یہ بات بھی آپ کو بتلاتا چلوں کہ جب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ بتلاؤ تمہارے اندر بہترین لوگ کون ہیں, بہترین شخصیات کون ہیں, تو یہودیوں نے جواب میں کہا کہ ہم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور اصحاب رسول کہلوائے. اسی طرح عیسائیوں سے جب پوچھا گیا کہ تم میں بہترین لوگ کون, اعلی ارفع عزت احترام تم اپنی امت میں سب سے زیادہ کس طبقے کو دیتے ہو, تو جواب میں عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی امت میں جس طبقے کو بہترین طبقہ سمجھتے ہیں وہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بتلاؤ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرتے ہیں، کون ہے جو میرے مددگار بنتے ہیں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اصحاب، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ساتھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ رضاکار، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سپاہی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانصار جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہا تھا، عیسیٰ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم سب سے پہلے تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تیرے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ عیسائیوں نے فیصلہ دیا کہ ہماری امت میں بہترین طبقہ وہی ہے۔ لیکن جب اس امت کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت کے بہترین لوگ کون، تمہاری امت کے سب سے زیادہ برگزیدہ کون لوگ ہیں، تمہاری امت کا کون سا طبقہ سب سے زیادہ تمہارے اندر احترام عزت والا ہے، تو اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ فلاں طبقہ، فلاں گروہ، فلاں جماعت، فلاں شخصیات ہماری امت میں سب سے اعلیٰ ورثہ مقام رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک ان کی بہت عزت اور احترام ہے، بجائے اس کے کہ اس سوال کے جواب میں ان شخصیات کو سامنے لایا جاتا، ان شخصیات کے نام گنوائے جاتے، اس طبقے کی، اس گروہ کی نشاندہی کی جاتی، یہ تو نہ ہو سکا۔ جواب کیا دیا گیا؟ جواب اس امت کے روافظ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تم مسلمان کہلواتے ہو، نبی کی امت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہو، تم میں بہترین لوگ کون ہے، تو اس کا جواب تو یہی بنتا تھا نا کہ فلاں طبقہ، فلاں جماعت، فلاں گروہ، فلاں اشخاص ہے جو ہم میں بہترین ہیں۔ لیکن آپ کفر کی انتہا دیکھیے، آپ دجل کی انتہا دیکھیے، آپ ان کے اندر کی خباثت کو دیکھیے، اصحاب رسول کے ساتھ بغض، کینہ، دشمنی، عداوت کی انتہا دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ کائنات کے بدترین کافروں تم اس طبقے کی نشاندہی کر دو، اگر تمہارے نزدیک اصحاب رسول اس امت کے بہترین لوگ نہیں ہے تو تم ان کا انکار کر دو اور کسی اور طبقے کی نشاندہی کر دو۔ لیکن کفر کی خباثت دیکھیے، کفر کا اصحاب رسول کے ساتھ عداوت کا انداز دیکھیے کہ سرا عقیدہ صحابیہ کتاب کے سفر اندر 417 پہ ایک کائنات کا بدترین کافر تحریر کرتا ہے کہ اس امت کے بدترین لوگ اصحاب رسول ہیں۔ اصحاب رسول، اصحاب رسول، اصحاب رسول جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، بہترین لوگ ہو، بہترین شخصیات ہو۔ آپ کہیں گے امت سے مراد تو تمام مسلم ہے، 1400 سال کے مسلم ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں اس امت سے مراد ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تفسیر طبری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علامہ فرماتے ہیں تفسیر طبری کے اندر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف سے مراد اصحاب رسول ہے، اصحاب پیغمبر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، معاویہ ہے، بلال ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، معاویہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کن تم کا صیغہ یہاں پہ بولا ہے، ان تم کا صیغہ نہیں بولا. ان تم کا صیغہ ہوتا پوری امت مراد ہوتی. کن تم کہہ کے اللہ نے ثابت کر دیا کہ تم میں بہترین لوگ اصحاب محمد ہیں. خدا جو عالم الغیب ہے، جس کی ربوبیت الوہیت کے اندر کوئی ایک رائی کے برابر بھی شراکت نہیں رکھتا، اور جو مختار ہے، مالک ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہ تو کہے کہ اصحاب محمد سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے، سب سے بلند و بالا ہے، اور وہ کائنات کا بدترین کافر اصحاب رسول کا دشمن اپنی غلیظ زبان سے یہ جملہ نکالے کہ اس امت کے بہترین لوگ جو ہے، بہترین نہیں بلکہ بدترین لوگ جو ہے وہ اصحاب محمد ہے، پھر آپ لوگ کہے کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی فرقہ واریت ہے، یہ شیعہ سنی مسئلہ ملک کے مشرات کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں پر حالات کو خراب کیا جائے، امن کو تلا کیا جائے. تمہارا امن رہے نہ رہے، تمہارا چین رہے نہ رہے، تمہاری کرسی رہے نہ رہے، ایک ڈپٹی کمشنر نہیں بیسیوں بدل جائے، بیسیوں نہیں سینکڑوں بدل جائے، اصحاب رسول کو بدترین کہنے والے کے خلاف آواز بلند کریں گے، بلند کریں گے. کفر، ارتداد، شیطنت، تجل، دھوکہ، فریب، بدماشی، غنڈہ گردی چوک میں چراہے میں بیان کی جائے. ڈپٹی کمشنر، نئے ڈپٹی کمشنر سے پہلی ملاقات ہوئی. علماء کرام اور سپاہی صحابہ کے قائدین اس میں شامل تھے. ڈپٹی کمشنر نے نہا کا مہینہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 21 رمضان المبارک کو یوم علی آ رہا ہے. سر چھپتا ہے ادب سے، علی ابن ابی طالب کے نام پر، اور یوم علی مناؤ. سننا سے کہتا ہوں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں علی ابن ابی طالب کے تذکرے کرو، اور امت کو بتلاؤ کہ جس طرح علی نے سیف اللہ میں تھام کے کفر کو لگام دی تھی، ہم بھی انشاءاللہ علی ابن ابی طالب کی اس تعلیمات پہ عمل کر کے دکھائیں گے. ڈپٹی کمشنر مجھے کہنے لگے، بلکہ پورے ہاؤس کو مخاطب کر کے، کہ جناب علی یوم علی آ رہا ہے، امن رہنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی بدامنی نہیں ہونی چاہیے. میرے کچھ دوست بول پڑے کہ جی انشاءاللہ ہم نے تو ہمیشہ انتظامیہ سے تعاون کیا ہے اور کرتے رہیں گے. لیکن میں نے ڈپٹی کمشنر کو کہا اور اب بھی کہتا ہوں, آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب, ہماری سیت کے ساتھ لڑائی کی وجہ بنیاد اصحاب رسول ہے. علی تو بہت بڑی شخصیت ہے, ایک ادنا صحابی کی بھی گستاخی برداشت نہیں کی جائے. تم علی ابن ابی طالب کی بات کرتے ہو. میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہا اور کہتا ہوں کہ یوم علی جس کا جی چاہتا ہے منائے, گھر میں جی چاہتا ہے گھر میں منائے. آپ شاید میری اس بات سے اختلاف کریں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں صرف اصحاب رسول کی عزت محفوظ چاہیے, صرف عزت محفوظ چاہیے, ان کی عصمت محفوظ چاہیے. گھر میں جی چاہتا ہے گھر میں مناؤ, چوک میں جی چاہتا ہے چوک میں مناؤ, لیکن اب بھول جاؤ کہ تمہاری بکواس, بدتمیزی, تبلہ, اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جائے گا. میں انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ چوکوں میں تو بڑی دلیری کی بات ہے, اگر کسی شیعہ کائنات کے کتے کافر نے بیٹھک میں بند ہو کر بھی یوم علی کے عنوان سے, یوم علی کے نام پہ کسی پیغمبر کے صحابی پہ تمنا کیا, تو پھر شہر کا امن نہیں رہے گا, نہیں رہے گا. شہر میں امن چاہتے ہو تو صحابہ رسول کا دفاع کرو. ہمارا دفاع کرو نہ کرو, کسی فوج کی ضرورت نہیں, کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں. لے لو اسلحہ, لے لو گاڑیاں, لے لو گولیاں, لیکن اصحاب رسول پہ تمنا ہوا, گولی نہیں تو نہ صحیح, ایمان تو ہے. اور ایمان, ایمان دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے سکتی, کوئی دنیا کی طاقت ایمان نہیں لے سکتی. یہی ہے پہچان اصحاب رسول کے محب کی. اور دو ٹکوں پہ بکنے والے, چائے کی پیالی اور دو بسکٹوں پہ اصحاب رسول کی عظمت کا سودا کرنے والے ملاؤں, غور کرو, قیامت کے دن اصحاب رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے, کیا کہو گے کہ میں نے صرف محلے کی ممبری کے لیے, میں نے صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر, صرف ہتکڑی اور بیڑی سے بچنے کے لیے, صرف 3 ماہ یا 6 ماہ یا 9 ماہ کی مسلسل نظر بندی سے ڈرتے ہوئے قبر کی اس نظر بندی کو قبول کر رہے ہو جس میں اس طرح بھیج دیا جائے گا, جس کے اندر ہڈیوں سے ہڈیاں مل جائیں گی. خدا کا خوف کرو, اللہ اور رسول کے دین کو سامنے رکھو. آج میرے قائد کہا کرتے ہیں اور آخری دن بھی کہا کہ اگر میں مخلص ہوں تو خدا اور رسول کے ہاں ضرور سرخرو ہوں گا. اور تاجرو, مولویو, پیرو, سنیو, بریلویو, دیوبندیو, احمدیس ہو, میں آپ تمہیں کہتا ہوں کہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. کامیابی یہی ہے کہ خدا و رسول کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. اور اگر صرف اصحاب رسول کی مدد سے یہ مرتبہ ملتا ہے تو میرے خیال میں سودا بڑا سستا ہے. اصحاب رسول کی مدد, عبادت کی عبادت, جنت کی جنت. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا یہ عمل یقیناً عبادت ہے انشاءاللہ عبادت ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصحاب رسول اس امت کے بہترین افراد ہیں, اصحاب رسول بہترین شخصیات ہیں, سب سے زیادہ عزت اور عظمت والی شخصیات ہیں, اور ان شخصیات کے متعلق خداوند قدوس نے یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے صرف ایک عنوان پہ مختصر سی گفتگو کرتا ہوں کہ خداوند قدوس نے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بتلائے جانے کے بعد رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے پر بطور گواہ اصحاب رسول کو پیش کرنے کے بعد ان کی خصوصیات کا بیان کرنا شروع کیا ہے. یعنی اللہ کو اصحاب رسول سے پیار دیکھیے, صرف اتنا کہا جا سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور جو پیغمبر کے ساتھی ہے ان سے اللہ راضی ہے, جو پیغمبر کے ساتھی ہے وہ نبوت کے گواہ ہے, نبوت کے عینی شاہد ہے. لیکن اللہ نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ بتایا وہ لوگ کون ہے. وہ لوگ وہ ہیں جو کافروں کے لیے سخت ہیں, آپس میں پیار کرنے والے ہیں, اور جب تم ان کو دیکھو کہیں سجدے کر رہے ہیں کہیں رکوع کر رہے ہیں, تمہارے رکوع اور سجدے کا کوئی پتہ نہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہو. الحاج 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 حاجی نمازی پرہیزگار بزرگ مقدس معلوم نہیں تمہارے سجدے تمہارے رکوع کس طرح کے لیے ہے. لیکن اصحاب رسول کے رکوع اصحاب رسول کے سجدے اللہ نے ان پہ دوہرے تصدیق ثبت کر دی ہے کہ وہ صرف اس لیے ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دنیا راضی ہوتی ہے یا نہ ہو, دنیا راضی ہے یا ناراض ہے, دنیا تانے دیتی ہے یا نہیں دیتی, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, صرف اللہ راضی ہو جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ان کی پیشانیوں میں موجود ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اخرج سقہ فآثره فاستغلظ فاستوى, اصحاب رسول کی مثال اللہ پاک ایک کھیتی اور کسان کے ساتھ دے رہے ہیں کہ جس طرح ایک کسان ایک باغبان محنت کر کے باغ لگاتا ہے کھیتی لگاتا ہے, اس میں بیج بوتا ہے پانی دیتا ہے پھر گوڈی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ درخت وہ پھل وہ فصل اگنا شروع ہوتی ہے آہستہ 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 آہستہ. اخرج سطحه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه, پھر اس کا تنا بن جاتا ہے اور وہ اپنے تنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یوجب الزرع, وہ جو کسان ہے وہ جو باغبان ہے جب دیکھتا ہے میری فصل پک چکی ہے میرا باغ ہرا بھرا ہے پھلوں سے لگا ہوا لہلہا رہا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, یوجب الزرع, وہ خوش ہوتا ہے اپنی محنت پر, وہ خوش ہوتا ہے اپنی اس کی ہوئی گوڈی اور پانی والی محنت پر. اللہ تبارک و تعالی اصحاب رسول کی مثال اسی انداز سے بیان کر رہے ہیں. اور دو باتیں اللہ کہنا چاہ رہے ہیں, ایک تو یہ کہ اگر کھیتی میں کوئی نقص نکالا جائے گا تو مقصود یہ ہوگا کہ کسان نے محنت نہیں کی ہے, باغبان نے محنت نہیں کی ہے. اگر کہو گے کہ اصحاب رسول غلط ہے, اصحاب رسول میں یہ کمی تھی یہ کمی تھی یہ کمی تھی, تو مراد یہ ہوگی کہ پیغمبر نے اصحاب رسول کی طبیعت درست نہیں کی ہے, پیغمبر نے اصحاب رسول کو لا الہ الا اللہ کا پانی صحیح نہیں دیا ہے, پیغمبر نے یعلمہم الکتاب والحکمہ کی ذمہ داری درست نہیں نبھائی ہے. اور اگر ایسا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یقیناً پیغمبر نے اپنی ذمہ داری درست نبھائی ہے, تو پھر میں کہتا ہوں پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی زمین بنائی اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یعلمہم الکتاب والحکمہ کا پانی اور کھاد لے کے اس کے اندر بیج بونا شروع کیا. بیج کیا بویا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, معاویہ, بلال, طلحہ, زبیر, ابو ہریرہ, یہی بس نہیں آگے چلیے لا الہ الا اللہ کا پانی لگا. ابھی بیج صرف ابو بکر ہے, بیج صرف عمر ہے. اللہ اکبر,
ابھی بیج صرف ابو بکر ہے، پانی لگا، کھاد لگی، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اللہ نے بھی کہہ دیا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، اللہ نے بھی کہہ دیا، اللہ نے بھی کہہ دیا اولئک هم الراشدون، راشدون کیسے؟ ابو بکر کا بیج بویا، ابو بکر کا بیج بویا، صدیق اکبر کا پھل لگا، عمر کا بیج بویا، فاروق اعظم پھل پک گیا، عثمان کا بیج بویا، عثمان کا بیج بویا، ذوالنورین کا پھل پک کے لگ گیا، ارے علی کا بیج بویا اور اسد اللہ کا پھل لگ گیا، اور بلال کا بیج بویا مؤذن مصطفیٰ بن گیا، ابو ہریرہ کا بیج بویا حافظ الحدیث بن گیا، معاویہ کا بیج بویا کاتب وحی بن گیا، اور یہ پھل پکتا گیا پکتا گیا، اور جب پکے تیار ہو گیا پیغمبر نے دیکھا یوجب الذرہ یوجب الذرہ، اللہ، اور میں کہا کرتا ہوں جب بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ ہر کسی سے پوچھیں گے بتاؤ کیا لائے ہو، جب میرے پیغمبر سے پوچھا جائے گا میرا اپنا وجدان ہے، پیغمبر کہیں گے اللہ یہ میری کھیتی اصحاب رسول کا گلشن حاضر ہے، اصحاب رسول کا گلشن، اصحاب رسول کا یہ باغ حاضر ہے، یوجب الذرہ، اللہ اس باغ کو دیکھ کے میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، اللہ فرماتے ہیں تو پیغمبر خوش ہے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، تو پھر میں بھی اعلان کرتا ہوں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اور پھر آخر میں اللہ وعدہ کرتے ہیں پیغمبر تیری اس محنت اور تیرے اس پھل کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں دوہرا اجر عطا کروں گا، دوہرا اجر عطا کروں گا میں انہیں، میری رضا بھی ان کے ساتھ ہے، اور میری رضا، میری دوستی، میرا فضل، میرا رحم، میرا کرم سب تیرے اصحاب کے لیے ہے، اب تیری مرضی جس طرح چاہے تقسیم کرتا جا، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کس کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان ذوالنورین بنا دیا، کسی کو اسد اللہ غالب بنا دیا، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ پیغمبر کا کمال تھا اصحاب رسول پر، بہرحال آج کی اس گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ اصحاب رسول اس امت کے بہترین افراد ہے، اور اصحاب رسول کے دشمن اس امت کے بدترین افراد ہیں، پورے قدر سامنے ہمارا یہ شہر جام سٹی اور صدر یقیناً یہ مذہبی معاملات میں بڑا حساس ضلع ہے، پورا ضلع، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ میں یہ بیداری نہیں تھی، یہی ڈھنگ تھا، اسی کو مگھیانا صدر سٹی سب کچھ کہتے تھے، لیکن یہ بیداری نہیں تھی، یہ مولانا حق نواز کی محنت اور اصحاب رسول کی کرامت ہے کہ آج بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ ہے کہ اصحاب رسول کا دشمن بدترین کافر ہے، اصحاب رسول کا دشمن، اصحاب رسول کا منکر کائنات کا بدترین کافر ہے، انتظامیہ جہاں ہر دس اس بات کی خواہش مند رہتی ہے کہ ہمارے ضلع کے حالات پرسکون رہے، ہمارے ضلع کے اندر امن رہے، تو اس امن کے لیے میں انتظامیہ کی توجہ دو تین باتوں کی طرف گرانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ انتظامیہ کے لوگوں غور سے میری یہ بات سی آئی ڈی رپورٹر نوٹ کرے، اور نوٹ کر کے افسران بالا تک یہ بات پہنچا دے کہ اگر تمہاری عادت دھوکہ دینا ہے، تمہاری عادت فریب کرنا ہے، تمہاری عادت لائے لگانا ہے، ٹال مٹول کرنا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ ہماری عادت ٹال مٹول اور یہ لارے اور دھوکا اور یہ دجل اس سب کو بے نقاب کرنا یہ ہماری بھی عادت ہے. میں انتظامیہ پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ڈی آئی جی اور کمشنر کو کہا تھا کہ میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں اور جو نہیں کرنا ہوتا وہ نہیں کہتا اور ہوتا ہے سب کچھ اللہ کے فضل سے. بندہ کچھ نہیں کہیں غرور کبر تکبر نہ آ جائے سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اللہ ہی کرنے والے ہیں اللہ ہی کرنے کی طاقت دیتے ہیں. لہذا میں انتظامیہ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تم ہمارے ساتھ ٹال مٹول کی پالیسی پہ چلتے آ رہے ہو اب کے بعد ہمارے ساتھ تمہیں دو ٹوک بات کرنا ہوگی. انتظامیہ نے امان اللہ خان سیال کو گرفتار کیا اور ہمیں یہ بتلایا کہ ہم نے اسے دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور جنگ سٹی کے اندر ہونے والے بم دھماکے کے اندر امان اللہ خان سیال ہمارا ملزم ہے. لیکن پولیس کی دھوکہ دہی ایس پی صاحب ہم نے آپ پہ اعتماد کیا ہے اور میں وہی لفظ کہتا ہوں جو مولانا حق نواز نے تمہیں کہے تھے کہ اگر تمہیں ہمارے تعاون کی ضرورت ہے تو پھر ہماری بات ماننا پڑے گی اور اگر ہمارے تعاون کی ضرورت نہیں ہے تو پھر جو تم سے ہوتا ہے وہ کرو جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے. اگر ہمارے تعاون کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو ہماری معقول بات ماننا پڑے گی. امان اللہ خان سیال کی گرفتاری جنگ سٹی کے مقدمہ کے اندر اب تک نہیں ڈالی گئی. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ بدماشی نہیں. انتظامیہ نے یہ اچھا اقدام کیا یہ امن کی خواہش ہے. ایک آدمی کسی کے ساتھ جاتی کرے پرچہ درج کروائے اور تم اس آدمی کو گرفتار کر کے کسی اور پرچے میں جیل بھیج دو تو کیا یہ تم نے اس آدمی کے ساتھ انصاف کیا؟ انصاف یہ ہے کہ ہماری ایف آئی آر کے مطابق امان اللہ خان سیال اور دیگر ملزمان ہمارے ملزم ہیں. انتظامیہ فوری طور پر ان کی گرفتاری جنگ سٹی میں ہونے والے بم دھماکے میں ڈالے. اس پرچے میں ان کی گرفتاری ڈالی جائے یا نہ ڈالی جائے فوری طور پر ڈالی جائے. اور اگر امان اللہ خان کو اس پرچے میں گرفتار نہ کیا گیا گرفتار تو پھر اس کی ذمہ داری ایس پی صاحب پر ہوگی صرف ایس پی پر. اس لیے کہ ایس پی نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے گرفتار کر رہا ہوں. اور اس کے بعد یہاں ایک مڈل سکول کے اندر ایک بستی ملا والی سنی سٹاف کے اندر امیر عصمت نون ایک ہیڈ مسٹرس ہے. وہاں پر ہماری بچیوں نے اور ہماری کچھ استانیوں نے آل سنت سے تعلق رکھنے والی استانیوں نے وہاں پر سپاہ صحابہ قائم کرنا چاہی اور وہ وہاں پر سپاہ صحابہ قائم کر رہی ہے اور اس ہیڈ مسٹرس نے وہاں پر ان استانیوں اور ان ہماری بچیوں کو تنگ کرنا شروع کیا ہوا ہے. میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور ضلع ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کلکٹر کو کہتا ہوں کہ فوری طور پر اس متعصب شیعہ کافر منافق عورت کو تبدیل کیا جائے فوری طور پر اور اسے ہیڈ منسٹر کے عہدے سے دستبردار کر کے صرف استانی تعینات کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج انتظامیہ کو ہم نے یہ بات پہلے بھی مطرح کی تھی اور آج بھی کہا ہے کہ آج غالباً ابھی یا نکالیں گے یا نکالنے کی کوشش کریں گے شیعہ کافر اہل سنت کی سڑکوں پر اہل سنت کے قرآن جلائے اہل سنت کی مساجد جلائی. بکواس کرتے ہو کہ قرآن مجید کو آگ لگائی گئی تمہارا قرآن سے کیا تکر تعلق ہے؟ تمہارے نزدیک تو یہ قرآن شراب خور خلفاء کا ہے. اور جو آدمی اس قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن شرابیوں کا قرآن ہے, اس بدماش اور لعین کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قرآن کو آگ وہی لگائے گا, قرآن کو وہی جلائے گا جو قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتا. اہل سنت تو قرآن کی تلاوت سے پہلے چومتے, بوسہ دیتے ہیں قرآن. اور قرآن تو بڑی مقدس کتاب ہے, قرآن کے ساتھ جو غلاف لگ جاتا ہے اہل سنت تو اس کو بھی چومتے ہیں, اہل سنت تو اس کو بھی عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں. یہ تمام کی تمام بدماشیاں, مساجد کو آگ لگانا اور یہ سب کچھ اپنے کرتوت کو جس طرح چھپانے کے لیے حسین ابن علی کا ماتم کرتے ہو, اسی طرح آج احتجاج احتجاج کے نام پہ سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہو. میں انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ دن گئے کہ کفر اہل سنت کی سڑکوں پہ دندرائے, اب ایسا انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں. انشاءاللہ 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 جلوس نکالا گیا تو پھر اس کے خلاف شدید رد عمل کیا جائے گا. اگر جلوس نکالا گیا, اگر بابا جی خاموش, اگر آج ان شیعہ کافروں گنڈوں کی طرف سے سڑکوں پہ احتجاج کے نام پہ بدماشی گنڈا گردی کی گئی تو اس کے بعد اہل سنت کی طرف سے شدید رد عمل ہوگا, شدید رد عمل. اور اب میں اہل سنت کے ان اپنے غریب ساتھیوں کو یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یقیناً امیر عظیمت امیر عظیمت تھے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم بھی انہی کے نام لیوا ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. میں اپنے غریب ساتھی, گاؤں کے رہنے والے, بستیوں کے رہنے والے, شہر کے رہنے والوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح مولانا اپنی زندگی کے اندر غریبوں کی داد رسی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے, ہم اپنے تیار تھے اور ہر جگہ پہ ہر دفتر میں ساتھ جا کر آپ کے عوامی سماجی کام کرواتے تھے, انشاءاللہ ہم بھی آپ کی خدمت اسی طرح سر انجام دیتے رہیں. کوئی آدمی یہ مت سمجھے کہ مولانا کی شہادت کے بعد جنگ کے کافر شیعہ ظالم جگیردار اپنا ظلم آپ سے کر سکیں گے. انشاءاللہ غریب دوستوں اور بھائیوں کے اوپر اٹھنے والا ہر ظالم ہاتھ کاٹ دیا جائے گا انشاءاللہ. اول تو بی بی گئی, ریفرنس ہو رہا ہے, ریٹ دائر کر دی ہے. اول تو بی بی گئی اور کہتی کیا ہے کہ میرا اور سپیکر کا آپس کا معاملہ تھا, اندر کی بات. پھر کس کس کے ساتھ تمہاری اندر کی بات ہے؟ کس کس کے ساتھ اندر کی بات؟ اندر کی بات, اندر کی بات. انشاءاللہ اول تو بی انشاءاللہ گئی, اور اگر نہ گئی تو جب بھی الیکشن آیا انشاءاللہ جھنگ کے اندر کوئی شیعہ انشاءاللہ ممبر نہیں بنے گا. وعدہ کرو, وعدہ کرو, وعدہ کرو. اور آج پھر یہ وعدہ کرو کہ ہم اہل سنت والجماعت آئندہ جن شیعوں کے ساتھ ہماری دوستی تھی یا دوستی ہے یا جن کے ساتھ ہمارا لین دین کاروبار یا ہمارے اور دیگر کوئی معاملات تھے, آج وعدہ کرو کہ ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے رمضان المبارک کے مہینے. وعدہ کرو, ہاتھ کھڑے کر کے دیکھو, کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو, سب وعدہ کرو